اگر ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہوتے تو ہماری صورتحال بہتر ہوتی، ہم یقیناً وہ اقتدار وہ وعدے حاصل کر لیتے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں دیے تھے۔ ظاہر ہے اگر مثلاً کراچی جیسے شہر میں آپ کہیں موجود ہوں اور یہ سوال ہو اور آپ کو جواب دینا پڑے، تو سب سے زیادہ اس سوال کا حق ہے کہ ان علاقوں میں اٹھایا جائے جہاں پہ رہنے والے کی اکثریت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی ہے، کہ اگر ان محلوں کے اندر بھی وہی کچھ ہے جو دوسرے محلوں میں ہے، یہاں پر بھی فضا وہی فضا ہے، تو پھر بنیادی سوال یہ ہوگا کہ پھر ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تعلق سے کیا نصیب ہوا ہے، کیا ملنا ہے ہمیں۔ اور دوسرا سوال پھر یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر فرضاً ہم نے اہل بیت کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، تو وہ کون سا حصہ ہے جہاں سے ہمیں تعلیمات پر عمل کا آغاز کرنا چاہیے، کس جگہ سے شروع کرنا چاہیے؟ آیا مثال کے طور پر مستحبات سے شروع کیا جائے، واجبات سے شروع کیا جائے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا تو ہم نے مطلق عمل نہیں کیا، بالکل بھی عمل نہیں کیا، کافی حد تک عمل بھی ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہم سے غم منانے کو کہا تو ہم نے غم منایا، اگر انہوں نے کسی موقع پر خوشی کا اظہار کیا تو ہم نے اس کی خوشی منائی، اگر نماز پڑھنے کے اندر طریقہ کار کی بات کی جائے تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وہ طریقہ ہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ جب ان چیزوں کو دیکھے انسان کہ بالآخر کچھ نہ کچھ تو عمل ہوا ہے، دوسری طرف سے اپنی مشکل کو دیکھتے ہیں کہ مشکل حل نہیں ہو پا رہی، تو پھر دوبارہ سوال وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے کہ بالآخر وہ مشکل کون سی ہے جس میں ہم مبتلا ہیں، اہل بیت نے وہ کون سا حل دیا ہے جو ہم تک یا نہیں پہنچا ہے یا ہم نے عمل نہیں کیا۔ ہم نے جتنا اس مسئلے کے اندر غور کیا اس بات پر پہنچے کہ شاید وہ حل معنویت کا احیاء تھا جو انہوں نے پیش کیا تھا، یا ہم تک نہیں پہنچا ہے یا غلط طریقے سے پہنچا ہے یا ہم نے عمل نہیں کیا، تین میں سے کوئی ایک صورت حل ہے۔ انہوں نے ایک حل بتایا ہے یا وہ ہم تک مطلق نہیں پہنچا، ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں مل پائی، یا جو کچھ معنویت کے نام پر پتہ چلا ہے وہ نہیں ہے جو اصل میں تھا، یا تیسری صورت حال یہ ہے کہ صحیح پتہ چل گیا ہے لیکن عمل کرنے کے اندر ہم بہت دور رہ گئے۔ ہماری کوشش ان دو مجالس کے اندر یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے احیاء معنویت کے سلسلے میں جو حل پیش کیا ہے، پہلے یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ اس میں اور دوسرے مسائل میں جو دوسرے لوگ حل پیش کرتے ہیں اس میں فرق کیا ہے، اور پھر اس معنویت کے احیاء کے لیے، اس کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں کیا عمل انجام دینا ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گاڑی کھڑی ہوئی ہے مسجد کے دروازے کے سامنے، جس صاحب کے وہ اس کو اٹھا رہے ہیں، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والا۔ مقدمہ تھا نارضہ کہ انسان کے اندر ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ چیزوں کو جاننے کی کوشش کرے، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ جتنی سائنسی انکشافات ہوئی ہیں فلکیات کے اندر، مثال کے طور پر جستجو ہوئی ہیں، یہ سب انسان کی وہ جاننے کی خواہش ہے۔ اب انسان کیوں جاننا چاہتا ہے؟ شاید طاقت حاصل کرنے کے لیے، شاید کنٹرول حاصل کرنے کے لیے، کبھی پیشن گوئی حاصل کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پرانے زمانے میں فلکیات کا علم حاصل کرتا تھا تو کیا ملنا تھا اسے؟ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں اسے کچھ خبر مل جایا کرتی تھی، مثلاً سمجھ دیتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، ستاروں کے چال اور اس انداز سے کسی طریقے سے کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ بہرحال انسان کے اندر ایک عادت ہے، وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ سائنس کے اندر بھی ایسا ہی ہے، سائنس میں بھی جاننے کی ایک کوشش ہے۔ مثلاً اگر دنیا کے اندر مختلف سائنسی تجربے ہوتے ہیں تو اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ سب کے سب لوگ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ انسان کے اندر یہ خواہش اس وقت اور بڑھتی ہے جب اس جاننے سے اس کو کوئی فائدہ بھی مل رہا ہو۔ فائدہ کیا مل سکتا ہے؟ مثال کے طور پر فرض فرمائیے کسی کو یوں اندازہ ہوا کہ اس دنیا میں ہمارے علاوہ کچھ اور مخلوقات بھی رہ رہی ہیں، ان مخلوقات سے رابطے کا کوئی ذریعہ ہے؟ اس نے اس پر محنت کرنا شروع کر دی، مخلوقات سے رابطے کے ذریعے کو تلاش کرتے کرتے مثال کے طور پر اس کا کوئی رابطہ بھی بن گیا، تو کچھ لوگ اس فیلڈ کے اندر آگے بڑھ گئے، انہوں نے جنوں سے رابطے بنا لیے مثال کے طور پر، ممکن ہے کسی اور طاقت کو مسخر کر لیا، اس کے ذریعے سے کوئی کام کاج لینا شروع کر دیا۔ بس کچھ لوگوں نے سائنس میں محنت کی، مادے کے اندر محنت کی، انہوں نے کیمیائی خواص جان لیے، کچھ لوگوں نے فلکیات میں محنت کی، انہوں نے ستاروں اور سیاروں کے احوال جان لیے، کچھ لوگوں نے پس پردہ چھپی ہوئی مخلوقات سے رابطے بنانے کی کوشش کی، اس علم کے اندر آگے بڑھ گئے، کچھ لوگ ورد اور اذکار کی تاثیر کو سمجھ گئے، کچھ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کچھ خاص الفاظ کو اگر ملا کے ادا کیا جاتا ہے اس کا کوئی اثر ہے، وہ لوگ اس فیلڈ کے اندر آگے بڑھ گئے، اس کو جادو تعبیر کر دیا جاتا ہے، اگر منفی طاقتوں کو استعمال کر لیں تو اس کو ہم کالا جادو تعبیر کر رہے ہوتے ہیں۔ آیا یہ وہ معنویت ہے؟ یہ ساری چیزیں وہ معنویت ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے احیاء کی ہیں؟ یہ اہل بیت سے پہلے بھی تھیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آثار دیکھنا چاہتا ہے جادو کے، تو میرے خیال میں ہندوستان کی تہذیب بہت اس معاملے میں پیش رفتہ تہذیب ہے، بہت ڈیولپڈ ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی فلکیات وغیرہ کے آثار دیکھنا چاہتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ مصر کی تہذیب میں جو اہرام مصر موجود ہیں یہ فلکیات کے علم کے اعتبار سے حتیٰ آج کے زمانے سے کچھ کم رہے ہوں۔ شاید اہرام مصر کے اندر جو فلکیات استعمال ہو رہی ہیں وہ آج کے زمانے کی علم فلکیات سے بھی بڑھ کر ہیں، کیونکہ آج تک سائنسدان اس کے اسرار کو کشف کر رہے ہیں۔ البتہ ایک اور بہت اہم نقطہ ہے، وہ یہ کہ کیا یہ سب چیزیں انسانوں نے خود کشف کی ہیں یا اللہ نے انبیاء کے ذریعے سے کسی مقصد سے دین تھیں، انسانوں نے غلط استعمال کر لیا، اس نقطے پہ توجہ فرمائیے گا۔ مثال کے طور پر میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں برصغیر کی تہذیب میں جادو کا عمل بہت زیادہ تھا، آئے انہوں نے خود ایجاد کیا؟ مثلاً اہرام مصر کے اندر فلکیات کا استعمال ہے، آئے خود ایجاد کیا؟ بعض لوگ اس بات کے معتقد ہیں کہ نہیں، ان میں سے بھی کوئی چیز خود ایجاد نہیں ہوئی، یہ تمام چیزیں بھی انبیاء کرام علیہ السلام نے کسی مقصد سے دی تھیں، ان کا غلط استعمال کر لیا گیا۔ مثال کے طور پر بنی اسرائیل کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ خدا متعال نے دو فرشتے بھیجے، وہ فرشتے لوگوں کو امتحان کی غرض سے جادو سکھاتے تھے، خود کہتے تھے کہ ہمیں خدا نے تمہارے امتحان کے لیے بھیجا ہے، ہم جادو سکھاتے ہیں، تم جادو مت سیکھنا کیونکہ ہم تمہارے امتحان کے لیے آئے ہیں۔ لوگ اپنے مفادات کی خاطر پھر بھی ان سے جادو سیکھتے تھے، جو قرآن کریم کے اندر درج ہے، حتیٰ روایت تاریخ کا حصہ نہیں ہے، قرآن کریم کا حصہ ہے کہ وہ جادو سکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم سے جادو مت سیکھنا، لوگوں نے جادو سیکھا، بعد میں کہتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے پاس جادو ٹونا تھا یہ سب کا سب انہیں دو فرشتوں سے حاصل کیے ہوئے علم کا منفی استعمال تھا، جس کو لے کر یہ لوگ آگے بڑھ گئے، اور بدقسمتی سے کہتے ہیں کہ شاید آج تک بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں یہ یہودی، جس کو وہ لوگ عرفانیات کہتے ہیں، اپنی عرفانیات، اور در حقیقت کسی جادو کے نتیجے میں ان کے پاس کچھ چیزیں حاصل ہوتی ہیں جس کو وہ لوگ قبالہ تعبیر کرتے ہیں، پورا ایک سائنس بن گیا ہے، اس کے بہت سارے ماننے والے بن گئے۔ تو یہ تمام چیزیں بھی خدا نے متعال نے دی تھیں، بعد میں ان کا غلط استعمال کیا، یہ سب چیزیں اہل بیت سے پہلے بھی رائج تھیں۔ مثال کے طور پر عرب لوگ فال نکالنے کے ماہر تھے، فال نکالا کرتے تھے، مختلف چیزوں سے کچھ سمجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، یہ اسلام سے پہلے بھی رائج تھیں۔ آگے یہ وہ معنویت ہے جو اہل بیت نے ہمیں دی تھی۔ اچھا یہ میں آپ کی خدمت میں کیوں عرض کر رہا ہوں، چونکہ ہمارے ہاں معنویت کا ترجمہ یہی کچھ لیا جاتا ہے، یہ وہ عرفانیات ہے جو اہل بیت نے دی تھی۔ مثلا عرفانیات ہمارے ہاں کیا سمجھا جا رہا ہے اس وقت، مثلا کسی جادو کے اوپر قابض ہو جانا، کسی جن کو مسخر کر لینا، کوئی ذکر اور ورد ایسا کرنا جس سے غیر معمولی حادثات پیش آنا شروع ہو جائیں، آیا یہ عرفانیات ہے؟ ہمارے خیال میں ہرگز وہ نہیں ہے، یہ تو اہل بیت سے پہلے بھی نافذ تھی۔ ان سے پہلے بھی یہ چیزیں جاری و ساری تھیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس کو اس خاطر پیش نہیں کیا اور نہ یہ دیا ہے, یعنی نہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یہ سکھانے کی کوشش کی اور نہ اس مقصد سے بتایا ہے جس مقصد سے ان لوگوں نے کیا تھا. ان لوگوں نے کس لیے کیا تھا؟ اپنی مادی زندگی کو حل کرنے کے لیے. اس زمانے کے علوم میں سے, رائج علوم میں سے ایک علم کیمیا تھا. کیمیا کیا تھا؟ کیمیا وہ علم تھا جس کے تحت دھاتوں کو سونے میں تبدیل کیا جاتا تھا. کوئی بھی دھات لے لیجئے, اس کو آپ سونے میں تبدیل کر سکیں گے. اس کو کہتے تھے علم کیمیا. یہ جو بعد میں کیمسٹری بنا وہ اس علم سے حاصل کر کے مختلف شاخیں اس کی بنائی گئیں. آیا اہل بیت لوگوں کو دھات سے سونا سکھائیں گے کہ کسی دھات کو سونے میں کیسے تبدیل کیا جائے؟ آیا اہل بیت لوگوں کو جادو کرنا سکھائیں گے, جنوں کو مسخر کرنا سکھائیں گے, لوگوں کو ورد اذکار اورات بتائیں گے کہ ان کی مادی زندگی کی مشکلات کیسے حل ہونی ہیں؟ ہمارے خیال میں یہ اہل بیت کا طریقہ کار نہیں ہے. معنویت کچھ اور ہے, نہ ہدف یہ ہدف ہے نہ طریقہ یہ طریقہ ہے. بس اگر کوئی آج عرفانیات کے نام پر یہ دیتا ہے, یہ عرفانیات نہیں ہے, یہ تو اسلام سے پہلے بھی تھا. نہایت ہے کہ یہ ایک اور کام کرتے ہیں, یہ اس طرح سے ممکن کریں کہ رنگ ظاہری طور پر اس کا اسلامی ہو جائے لیکن روح وہ روح نہیں ہے. انہی میں مختلف اور علوم بھی شامل ہیں. اب میں اس کو بہت زیادہ تفصیل سے بیان نہ کروں اور اب آؤں اپنے اصلی مطلب کے اوپر کہ اہل بیت نے پھر کیا سکھانے کی کوشش کی ہے, کیوں دینے کی کوشش کی ہے. پہلے اس کو دیکھ لیجئے انہوں نے کیوں دیا ہے اور پھر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا دیا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جو چیز اہل بیت نے دی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد شناخت ہے, معرفت. اور یہ معرفت بہت بڑا ہدف ہے انسان کی خلقت کا. آپ جا کر دیکھتے ہیں قرآن کریم کے اندر لکھا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ وہ ہماری بندگی کریں. اور جب سوال کیا جاتا ہے کہ بندگی کا مطلب کیا ہے تو کہتے ہیں بندگی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے متعال کی شناخت حاصل کریں اور شناخت حاصل کرنے کے بعد اس کے بندے بن جائیں. شناخت حاصل کرنا, معرفت حاصل کرنا. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو کچھ ہمیں دیا اس چیپٹر میں, عرفانیات کے چیپٹر میں, معنویات کے عمل میں, اس کا سب سے بڑا ہدف شناخت کو حاصل کرنا ہے. اور آپ اور میں دعاؤں کے اندر بھی اس بات کو مسلسل دیکھیں گے. مثال کے طور پر مشہور دعا جس کو قنوت کے اندر پڑھنا بہت زیادہ ریکمینڈیڈ ہے, بہت زیادہ تجویز کیا جاتا ہے, اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اے خدایا مجھے اپنی شناخت کروا دے, چونکہ اگر تو نے مجھے اپنی شناخت نہ کروائی تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان پاؤں گا. اللہم عرفنی نبیک فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَبِيَّكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ. اے خدایا مجھے اپنے نبی کی شناخت کروا دے, کہ اگر میں نے تیرے نبی کو نہ پہچانا تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان پاؤں گا. پھر فرمایا اللہم عرفنی حجتک, اے خدایا مجھے اپنی حجت کی شناخت کروا دے. فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ زَلَلْتُ عَنْ دِينِي, چونکہ اگر میں نے حجت کو نہیں پہچانا تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا, پھر میرا دین باقی نہیں رہے گا. تینوں مراحل کے اندر شناخت کی بات ہوئی, خدا کی شناخت, نبی کی شناخت, حجت خدا کی شناخت. اس شناخت کو بڑھانے کے لیے خدا تعالیٰ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے معنویت کو انسانوں تک پہنچایا. اب ان شناخت کے موضوع بڑھتے چلے جاتے ہیں. مثلا آپ خدا کو پہچاننا چاہتے ہیں, نبی کو پہچاننا چاہتے ہیں, حجت خدا کو پہچاننا چاہتے ہیں, اسی طریقے سے آپ دنیا کو بھی پہچاننا چاہتے ہیں. دنیا میں کیا پہچاننا چاہتے ہیں؟ اس دنیا کی حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہیں. حقیقت کسے کہتے ہیں؟ اصل شے کو حقیقت تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر اگر امیر المومنین نے ایک تشبیہ ارسال فرمائی, ارشاد فرمائی, اس تشبیہ کے اندر مفہوم ہونا چاہیے. کسی موقع پر ایک آدمی
کچھ پیسہ لے کر امیر المومنین کے پاس آیا، نہیں معلوم پیسہ یا چیز، لے کر امیر المومنین کے پاس آیا، کہا یہ آپ کے لیے. امیر المومنین نے فرمایا میرے لیے کیا مطلب ہے؟ کیا بیت المال کا ہے؟ کیا میرے کسی کام کے عوض ہے؟ کہنے لگا نہ یہ ہے نہ وہ ہے، بس آپ کے لیے ہے. امیر المومنین جان جاتے ہیں کہ یہاں پر کچھ اور ہے جس کو چھپانے کے لیے یہ مال ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے. تشبیہ کس سے دے رہے ہیں؟ تشبیہ دے رہے ہیں میرے لیے یہ مال ایسا تھا جیسے کسی اژدہے نے اپنے زہر آلود تھوک کے اندر لپیٹ کر میرے سامنے کوئی چیز رکھ دی ہو. اصل حقیقت نظر آئی؟ آیا ہمیں بھی مال یہ ایسا ہی نظر آتا اگر ہمارے سامنے رکھا ہوتا؟ ہمیں تو ایسا نظر نہیں آتا، ہمیں تو مال ہی لگتا. یہ اصل حقیقت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ یہ خود معرفت کا ایک موضوع ہے. ہمارے نزدیک اگر ایک پیسہ یا ایک مال حلال سے ہو یا حرام سے ہو، ظاہری صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک مال حلال سے ہے، ایک مال حرام سے ہے، دونوں کے کیمیائی خواص کو دیکھیں، کیمیکل پراپرٹیز دیکھیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ لیب میں لے جائیے، دیکھیے کہ آپ ہائیجینک اصولوں کے تحت یہ اور یہ برابر ہیں یا نہیں ہیں، تو دونوں برابر ہیں. لیکن امیر المومنین معرفت ہمیں دینا چاہتے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ نہیں، یہ جو ایک ہے یہ اژدہے کے زہر آلود تھوک میں لپٹا ہوا ہے، اور اگر یہ حلال ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. یہ خود معرفت ہے،
بے شک
یہ معرفت ہمیں نصیب ہونی چاہیے. کیوں؟ یہ دنیا تو دھوکے کی دنیا ہے، لیکن اگلی دنیا اس معرفت کے تحت حقیقت کی دنیا ہے، اگلی دنیا اسی کی دنیا ہے. کیا رابطہ ہے پھر اس دنیا اور اس دنیا کے اندر؟ مثال کے طور پر خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، یہاں پر ایک آدمی اس کھانے میں سے کھا لیتا ہے، اس کے خواص کو اور حلال کھانے کے خواص کو تبدیل ہوا ہوا نہیں دیکھتا. امیر المومنین اس حقیقت اور باطن کے ساتھ اس کی تبدیلی کو احساس فرما رہے ہیں، لیکن جیسے ہی مرے گا اب کسی کے لیے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہوگی، اب حقیقت کھل جائے گی. اب جو حقیقت کھلے گی تو چاہے کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، جب دنیا کے اندر تھا اب اس کو سامنا کرنا پڑے گا. یعنی اگر وہ کھانا زہر آلود تھوک میں لپٹا ہوا تھا اور مجھے نہیں نظر آ رہا تھا، میں اس کو صحیح سمجھ رہا تھا، لیکن مرنے کے بعد مجھے اس کے اثرات جھیلنے پڑیں گے، مجھے وہ اٹھانا پڑے گا. اب یہ معرفت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کس کو نہیں چاہیے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ سے کوئی کہے کہ آپ کے گھر میں پانی صحیح نہیں آ رہا، تو کیا آپ یہ کوشش کریں گے کہ پانی دیکھیں کہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر اتنے ٹیسٹ کیوں ہوتے ہیں دنیا کے اندر؟ کیوں لوگ اتنی محنت کرتے ہیں؟ اگر آپ کے جسم کے اندر کوئی خرابی ظاہر ہو، آپ فوراً کیوں جستجو کرواتے ہیں کہ میں دیکھوں میرے جسم کے اندر کیا خرابی ہے؟ کیوں؟ آپ جانتے ہیں اس خرابی کو مجھے جھیلنا پڑے گا. پھر ایسا نہ ہو کہ یہ خرابی میرے ہاتھ سے نکل جائے، میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاؤں کہ جسمانی اعتبار سے مجھے موت کا سامنا کرنا پڑے. کیا یہ کم عقلی نہیں ہے کہ جسمانی موت سے ہم اتنا ڈرتے ہیں جو 5-10 سال سے زیادہ ہماری زندگی سے کم نہیں کرے گی، اور روحانی موت سے نہیں ڈر رہے جبکہ روحانی موت شاید لاکھوں سال کا عذاب لے کر آئے گی؟ ہماری معرفت اس دنیا کو جاننے کے لیے اتنی محنت کے ساتھ انجام پاتی ہے کہ ہم تمام علوم حاصل کرتے ہیں، فنون حاصل کرتے ہیں، اس کے اوپر فخر کرتے ہیں، جبکہ اس کا تعلق زندگی کے چند سالوں سے زیادہ نہیں ہے. اور وہ معنویت اور حقیقت جس کا تعلق لاکھوں سال سے ہوگا، اس کو جاننے کے لیے ہماری کوئی جدوجہد نہیں ہے. اب خود ہمیں سمجھ لینا چاہیے تھا. وہ جو دوست احباب ہم سے سوال کر سکتے ہیں یا آپ سے شاید کرتے رہتے ہوں گے کہ مثلاً اہل بیت اطہار علیہ السلام نے سائنس کیوں نہیں سکھائی، فزکس کیوں نہیں سکھائی گئی، کیمسٹری کیوں نہیں بتائی گئی؟ اس سے قطع نظر کہ وہ بھی بتایا انہوں نے، اس کی بھی درسگاہیں شامل تھیں، لیکن ان کا اصلی موضوع یہ ہو نہیں سکتا تھا. کیوں؟ یہ پست موضوع تھا، یہ اتنا اہم موضوع نہیں تھا. لوگ کیمسٹری جانیں گے یا نہیں جانیں گے، فزکس جانیں گے یا نہیں جانیں گے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اگر وہ فزکس نہیں جان پائیں گے تو مثال کے طور پر الیکٹریسٹی کا یہ استعمال نہیں کر پائیں گے, تو کیا اس سے انسان ناقص رہ جائیں گے؟ نہیں, الیکٹریسٹی کا استعمال نہ کر پاتے تو ناقص نہیں رہتے. زندگی کے اندر چند بہتریاں سہولتیں شاید حاصل ہوئی ہوں, البتہ اس میں بھی مجھ جیسے کو شبہ ہے کہ ہم نے سائنس کی ترقی کے ذریعے سے بہتری حاصل کی ہے یا اپنے لیے مشکلات کھڑی کی ہیں. لیکن بہرحال اگر بہتری حاصل ہوتی, اصل موضوع وہ نہیں تھا, اصل موضوع وہ موضوع تھا, اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سچے شاگردوں نے ان موضوعات کو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سیکھا. مثال کے طور پر اسی دور کے اندر زندگی گزارنے والے اب دنیا سے رخصت ہو گئے, ایک عارف ایک موقع پر ایک دعوت پر مدعی ہے, مدعو ہے, دعوت کے سامنے پہنچتے ہیں, کھانا لایا جاتا ہے, جیسے ہی کھانا دیکھتے ہیں اچانک ہاتھ کھینچ لیتے ہیں, کہتے ہیں مجھے اشتہا نہیں ہے, میں کھانا نہیں کھاؤں گا. دعوت پر ان کے ساتھ کافی دوست احباب ان کے دعوت پر ہیں, ان سے اصرار کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تلاوت فرمائیے, کم سے کم چند لقمے ضرور لیجیے. فرماتے ہیں میں ایک لقمہ بھی نہیں لے پاؤں گا, مجھ میں اشتہا نہیں ہے اس کھانے کے لیے. دوست احباب سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ غیر معمولی کام ہو گیا ہے یہاں پر. جب میزبان رخصت ہوتا ہے کسی کام سے تو پوچھتے ہیں کہ کیا مشکل ہے, فرماتے ہیں میں اس دسترخوان پر سوائے خون کے کچھ نہیں دیکھ رہا, یہاں صرف خون رکھا ہے, یہاں پر کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے. تعجب کرتے ہیں, کہتے ہیں آؤ صاحب یہ جس تاجر کے گھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیندار انسان ہے, حقوق شریعہ پابندی سے ادا کرتا ہے, سود اور حرام سے بہت دور ہے, اس کے کھانے میں اس طرح کے خون آ جانا یہ قابل فہم نہیں ہے. فرماتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہاں خون کے علاوہ کچھ نہیں ہے, لہذا میں نہیں کھا سکتا. دوست احباب اس کو تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اس شخص سے بعد میں ملتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم نے کل کھانا کہاں سے تیار کیا تھا, کس پیسے سے لائے تھے؟ کہنے لگا کہ میرے گھر کے اندر پیسے کی کمی تھی اور اتنے معزز مہمان آ رہے تھے, میں نے طے کیا کہ میں ہمسائے سے قرض لوں, اور اپنے پیسے کی کمی کی وجہ سے میں نے ہمسائے سے قرض لیا اور اس سے لے کر یہ سامان تیار کر لیا گیا. اس ہمسائے کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں تمہارا پیسہ کہاں سے ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمسایہ لوگوں کو سود کے اوپر قرضہ دیتا ہے, اس سے سود حاصل کرتا ہے. اب یہاں ایک سوال ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس سے نہیں کھایا اور اپنے نفس کو محفوظ کر لیا, یہ بہتر نہیں تھا؟ ان کے ساتھ بہتر ہوا, اور وہ جو جنہوں نے کھا لیا ان کے ساتھ پھر کیسا ہوا؟ کیا ان کو نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا اس کا؟ ظاہری طور پر شاید کوئی مشکل پیش نہ آئے, کیونکہ ظاہری طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک مسلمان کے گھر کھانے پر گئے تھے, اگر وہ کچھ دعوت پر ہمارے سامنے رکھے تو ہمارے لیے جستجو کرنا واجب نہیں ہے. وہ شخص بھی کہہ سکتا ہے کہ میں اگر کسی سے قرض لے رہا ہوں تو میرے لیے جستجو کرنا واجب نہیں ہے کہ یہ جو قرض دے رہا ہے یہ پیسہ کہاں سے لایا ہے. یہ تمام باتیں صحیح ہیں, لیکن ایک اور مرحلہ کشف کا یہ بھی ہے کہ انسان دیکھے کہ جو کچھ کھا رہا ہے وہ کیسا ہے. بالکل ایسے جیسے ہم میں سے اور آپ میں سے بعض لوگ کھانے پینے کے معاملے میں بہت زیادہ صحت صفائی کے قوانین کا خیال نہیں کریں گے, شاید وہ بھی زندگی گزار لیں. ایسا نہیں ہے کہ جو خیال نہیں کرے گا وہ فوراً مر جائے گا, اور ممکن ہے کچھ لوگ بہت خیال کر رہے ہوں اور وہ شاید تھوڑی سی بہتر وقت گزار لیں. یہ سب کچھ ہمارے یہاں بھی ممکن ہے, مادی لحاظ سے بھی ممکن ہے, لیکن بہتر نہیں ہے کہ ہم جان لیتے. یہ تو میں نے صرف ایک معاملے میں کہا, ہم اور آپ جانتے ہیں یہ دنیا بہت وسیع ہے. مثال کے طور پر میں اور آپ اسی وقت جو بیٹھے ہوئے یہ عمل انجام دے رہے ہیں, آیا یہ عمل ضائع ہو رہا ہے یا اس سے کچھ بن رہا ہے؟ اگر ہم جان لیں تو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. مثال کے طور پر میں نے اور آپ نے یہ عمل انجام دیا, ابھی فی الحال ہمیں کوئی احساس نہیں ہوا, لیکن اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس نیک عمل کے نتیجے میں کیا ہمیں حاصل ہونا ہے تو ہماری جستجو زیادہ نہیں ہوگی. اسی طرح گناہ کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے. آج ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ کرتا ہے, جو اس کو گناہ کرتے دیکھ رہا ہے وہ لرز رہا ہوتا ہے کہ خدا کی اتنی بڑی معصیت کی انجام دے رہا ہے اور خود گناہ کرنے والے پر کوئی اثر نہیں ہوتا. کیا فرق ہے ان دونوں کے اندر؟ کبھی کسی متقی پرہیزگار کے واقعے کو سنتے ہیں کہ وہ گناہ کے مقابلے میں جب پہنچا تو خدا نے متعال سے اتنا گڑ گڑا کے اپنے لیے پناہ مانگی کہ خدا نے متعال نے اس کو غیب سے راستہ فراہم کر دیا. اور کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ روزانہ وہی گناہ انجام دے رہا ہوتا ہے اور اپنے دل میں بال برابر خوف احساس نہیں کرتا. فرق کہاں پر ہونا چاہیے؟ اب ہم لوگوں کے ساتھ جو مشکل ہے وہ یہ کہ ہم اس حقیقت کو سمجھے بغیر گناہ اور ثواب کے تحت کاموں کو انجام دے رہے ہیں. اگر حقیقت سمجھ لیتے پھر انجام دینا انتہائی آسان ہو جاتا. چونکہ نہیں سمجھے اور انجام دینا چاہتے ہیں کام مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ وہ معنویت ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمیں دینا چاہ رہے ہیں, اس راستے پر لانا چاہتے ہیں. چاہتے ہیں حقیقتیں ہمارے سامنے کشف ہو جائیں, چاہتے ہیں ہمیں کچھ نظر آنا شروع ہو جائے. اس کے لیے باقاعدہ علم موجود ہے, باقاعدہ تربیتی نظام موجود ہے, اور بحمد اللہ رب العالمین یہ زمانہ اس اعتبار سے بہت اچھا زمانہ ہے کہ آج سے 20-25 سال پہلے تک بہت بڑے بڑے عرفا اس علم کو اپنی انتہا پر پہنچا چکے ہیں, ظاہری انتہا البتہ, اور اس کے اندر بہت کچھ ہمارے لیے دے چکے ہیں. وہ کچھ بھی جو طالب علموں کے لیے ہے, جو باقاعدہ اس کو علم کے عنوان سے پڑھیں, علم کے عنوان سے اس کو اساتذہ سے سیکھیں, اور ان کے لیے بھی بہت کچھ دے چکے ہیں جو طالب علم باقاعدہ نہیں ہوں گے, خود کچھ سیکھنا چاہیں گے. اب ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اس جگہ سے جہاں پہ طالب علم نہیں ہے بس سیکھنا چاہتا ہے, اس کے لیے کیسے رائے حل دیتے ہیں؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس علم عرفان کے مسلم استاد سمجھے جاتے ہیں, طے شدہ استاد. اور امام خمینی نے علم عرفان کے اندر دو اساتذہ سے سب سے زیادہ فیض کسب کیا, جن کا وہ اپنی کتابوں کے اندر مسلسل نام لیتے ہیں. ایک استاد مرزا جواد ملکی تبریزی اور دوسرے آیت اللہ شاہ آبادی. ان دونوں اساتذہ میں آیت اللہ شاہ آبادی کو امام خمینی عارف کامل تعبیر کرتے ہیں. میرا نہیں خیال امام خمینی کسی بھی شخص کے لیے عارف کامل سوائے آیت اللہ شاہ آبادی کے لیے کہتے ہوں, وہ ان کو عارف کامل کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, اس میں خواص کیا ہیں, دوسروں عرفا کے مقابلے میں ان کا فرق کیا ہے, اس کے اوپر پھر کبھی بات ہوگی. لیکن ابھی صرف ایک نمونہ آیت اللہ شاہ آبادی کی تربیت کا انداز. تہران میں ایک مسجد کے اندر تدریس فرماتے تھے, وہیں پر امام جماعت تھے, لوگ اس ان کی جماعت کے اندر شرکت کر کے عرفانی فیض حاصل کرتے تھے, اور وہیں پر بہت سارے کاروباری حضرات بھی آتے جاتے تھے جو دکاندار لوگ تھے, جن کا بظاہر درس و تدریس علم بحث ان تمام چیزوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. دکاندار تھے, ظہر کی نماز پڑھنے وہاں پر آ جایا کرتے تھے. آیت اللہ شاہ آبادی اپنے مجلس کے دوران, نماز کے دوران مسلسل موعظہ فرماتے تھے کہ تم لوگوں کی اصلاح ہونی چاہیے, ترقی کرو, خدا نے متعال کی طرف جاؤ, اور کیوں تم لوگ حرکت نہیں کرتے. یہ وہ چیز ہے جس کو یہ لوگ لقاء اللہ تعبیر کرتے ہیں, جو میں ہدف معنویت کے سلسلے میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جب ان کا اصرار بہت زیادہ بڑھا, کسی درس کے اندر انہوں نے بہت زیادہ تنبیہ کی, تو ان تجار کا ایک وفد آیت اللہ شاہ آبادی کے پاس آیا اور کہا کہ آوا ہم چاہتے ہیں کہ حرکت کریں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے سیکھیں, لیکن ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ آپ لوگ مسجدوں اور مدرسوں کے اندر 5-5-6-6 گھنٹے تدریس کرتے ہیں, پھر آپ کے طالب علم مباحثے کرتے ہیں, 8-8-10-10 گھنٹے وہ پڑھنے لکھنے کے اندر, بحث اور گفتگو کے اندر گزار دیتے ہیں, ہم تو یہ نہیں کر سکتے. یا تو آپ کہیں کہ ہم سب کچھ یہ تجارت وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم لوگ بھی طالب علم کی زندگی اختیار کر لیتے ہیں, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ تجارت ضروری ہے, یہ بھی ہمارے اوپر واجب ہے, تو آپ بتائیے کہ ہم اس کام کو کیسے انجام دیں. تو انہوں نے فرمایا تم مجھ سے تین کاموں کا وعدہ کر لو اور میں تم سے معنوی ترقی کا وعدہ کروں گا، تمہیں معنوی ترقی حاصل ہو جائے گی. اب یہ معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ درس و بحث سے نکل گیا ہے. اب یہ معاملہ یہ نہیں کہ یہ طالب علم ہے مدرسے کے اندر پڑھے گا، 10-12 سال قوم کے اندر یا نجف اشرف کے اندر تحصیل علم کرے گا، اس کے بعد معنوی کمال حاصل کرے گا. نہیں، بات اس کی ہو رہی ہے کہ اپنی زندگی میں باقی رہے گا، اس کے باوجود معنوی کمال حاصل کرے گا. اس کا مطلب یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہے. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں معذور ہوں. اگر یہ راستہ وہ راستہ ہوتا جس میں کچھ لوگوں کے لیے امکان ہوتا باقی معذور ہوتے، تو پھر سب کے لیے بیان کیوں کیا گیا ہے؟ کیوں نماز سب کے لیے واجب رکھی گئی ہے؟ پھر کیوں خدا نے متعال نے اتنا اصرار کر دیا نماز کے اوپر؟ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ تین چیزیں اختیار کر لو اور میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ تم معنوی ترقی حاصل کرو گے. بسم اللہ کا پہلا وعدہ جو تم مجھ سے کرو وہ یہ کہ نماز اول وقت بھرپور توجہ کے ساتھ حتی الامکان جماعت سے پڑھو گے. اس کا مجھ سے وعدہ کرو، نماز اول وقت پڑھو گے، بھرپور توجہ کے ساتھ پڑھو گے، حتی الامکان جماعت کے ساتھ پڑھو گے. فرمایا دوسرا وعدہ مجھ سے یہ کرو کہ جتنا بھی تجارت کرو گے اس میں زیادہ منافع کی آرزو نہیں کرو گے، کم از کم منافع کے اوپر تجارت کرو گے، کم از کم منفعت پہ تجارت کرو گے، اور اس میں جاننے پہچاننے اور نہ جاننے والوں میں کوئی تمیز نہیں کرو گے. یعنی دکاندار کا حربہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر ایک آدمی آگاہ باخبر آیا تو اس سے کم منافع پہ کام کر لیا، اور اگر کوئی بے خبر کم فہم آ گیا تو اس سے زیادہ منافع بٹور لیا. فرمایا یہ کام نہیں کرو گے، کم از کم منافع کے اوپر راضی ہو جاؤ گے. مثال کے طور پر اگر تمہارے کاروبار کی ضرورت اور خرچہ 5% ہے مثال کے طور پر، تو تم فرض کر لیتے ہیں، یوں ہی میں کہہ رہا ہوں، کہ تم 7% کے اوپر قانع ہو جاؤ. 5% تمہارا خرچہ اور 2% وہ تمہاری کمائی جس کے ذریعے تمہاری زندگی چل سکے، کم از کم منافع کے اوپر قانع ہو جاؤ. یہ دو چیزیں. اور تیسری چیز جو ان تجار سے کہی، میں نہیں کہہ رہا کہ سب یہ کام کر پائیں گے، کم سے کم ان سے یہ کہا اور نتیجہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے حقوق شرعیہ ہر مہینے ادا کرو گے. خدا نے تمہیں سال سال کی مہلت دی ہے کہ تم ایک تاریخ کا انتخاب کر لو اور اس تاریخ کے اوپر جب کچھ اگلے سال پہنچو تو حقوق شرعیہ ادا کرو. لیکن اگر تم ہر مہینے کرتے ہو ان تین کاموں کے انجام دینے کے نتیجے میں تمہاری معنوی ترقی کی میں ضمانت دیتا ہوں، معنوی ترقی کی ضمانت دیتا ہوں. اس وفد کا ایک آدمی جو اس ترکیب کے اوپر عمل کرتا ہے کہتا ہے دوسرے یا تیسرے مہینے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. کہتے ہیں میں کسی نماز جماعت کے اندر تھا، میں نے اچانک احساس کیا کہ جو آگے میرے تمام جماعت کھڑے ہوئے ہیں وہ تھوڑی دیر قرآت کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد کہیں اور چلے جاتے ہیں اور ان کی آواز آتی رہتی ہے. کہتے ہیں میں نے تعجب سے دیکھا کہ وہ خود یہاں کھڑے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد چلے گئے ہیں، ان کی آواز آ رہی ہے. سوچتا ہے جماعت کو جاری رکھوں یا فرادہ پڑھوں. تھوڑی دیر میں دیکھتا ہے وہ واپس آ گئے ہیں اور جماعت پھر شروع ہو گئی ہے. اسی تذبذب کے عالم میں دیکھتا ہے کبھی جا رہے ہیں اور کبھی واپس آ جاتے ہیں، اپنی جماعت کو جاری رکھتا ہے. جماعت کے اختتام کے بعد امام جماعت کے پاس آتا ہے، کہتا ہے آقا صاحب یہ کیا ہو رہا تھا؟ میں دیکھ رہا تھا آپ کبھی چلے جاتے ہیں اور کبھی واپس آ جاتے ہیں. لکھنے والا لکھتا ہے کہ جیسے امام جماعت نے سنا ان کا چہرے کا رنگ پک ہو گیا. کہا اس کا مطلب ہے تمہاری معنوی آنکھیں کھل گئی ہیں، اب تم روح کو دیکھنے لگے ہو، تم معنویات دیکھنے لگے ہو. اس کا مطلب چونکہ جیسے میری توجہ ختم ہوتی تھی تم سمجھ جاتے تھے کہ میرا ذہن کہیں اور چلا گیا، تم اصل دیکھنے لگے ہو. اس میں ہم لوگوں کے لیے ایک سادہ سا درس ہے، مجھے کہ نماز بس اتنی قبول ہے جس میں ذہن بھی ساتھ دے دے، بس باقی ایسے ہی ہے جیسے آدمی نماز چھوڑ کے کہیں اور گیا ہوا ہے، پھر کیسے اس کی نماز قبول ہونی ہے؟ اب ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ ہم تنخواہ پیشہ ہیں، ہمارے لیے تو امکان نہیں ہے کہ ہم مثال کے طور پر منافع کی بات کریں، کم منافع زیادہ منافع کی. تو ان کے لیے ایک اور جملہ عرض ہے، یہی آیت اللہ شاہ آبادی یا امام خمینی کے دوسرے استاد آیت اللہ جواد ملکی تبریزی ایک جملہ کہتے تھے، کہتے تھے اگر کوئی اپنی نماز کو اچھا کر لے، اول وقت توجہ کے ساتھ پڑھے، معنویت حاصل نہ کرے، اور شاید آیت اللہ قاضی مرزا علی قاضی طباطبائی سے بھی منقول ہے، فرمایا اگر کوئی نماز کو اچھا کر لے، توجہ کے ساتھ پڑھے، اول وقت پڑھے، شرائط کے ساتھ پڑھے، پھر معنویت حاصل نہ کرے تو میرے چہرے کے اوپر تھوک دے، پھر میرے چہرے کے اوپر تھوک دے. اب یہ راستہ تو کسی کے لیے بند نہیں ہے، یہ راستہ تو کھلا ہوا راستہ ہے، نماز کو شرائط کے ساتھ پڑھنا، اول وقت پڑھنا، توجہ کے ساتھ پڑھنا، اس میں کوئی علم کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کسی عربی کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی 10-12 سال قوم مقدس یا نجف اشرف کی تحصیل علم کی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ وہ کرے تو شاید کمال مل جائے، لیکن اس کے بغیر بھی ممکن ہے. یہ وہ معنویت ہے جو اہل بیت ہمیں دینا چاہتے ہیں. اب ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا اس معنویت میں ہماری محنت کیا ہے، اس میدان میں ہماری محنت کتنی ہے. ظاہر ہے کہ یہ میدان حرام کاموں کے ساتھ جمع نہیں ہوگا، حرام تو دور کی بات، یہ مکروہات کے ساتھ بھی جمع نہیں ہوگا. یعنی اگر ایک آدمی یہ سوچتا رہے کہ میں زندگی بھر مکروہات کو پے در پے انجام دیتا رہوں گا اور اس کے بعد اس راستے پر بھی باقی رہوں گا، باقی رہنا ناممکن ہے. اگر رہ پائے تو شاید اثر پڑ جائے، باقی رہنا ناممکن ہے. یعنی ایک جوان یہ سوچے کہ میں ایک نماز سے دوسری نماز تک اپنی نظروں پر توجہ نہیں دوں گا، جیسا مرضی آئے کرتا رہوں گا، یا میں سوچوں کہ میں اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کروں گا، جو دل میں آئی کہتا رہوں گا، یا مثلاً کوئی کمانے والا یہ سوچے کہ میں جیسے مرضی کمائی ہوئی لیتا رہوں گا اور اس کے بعد کہوں میں نماز کے دوران توجہ بھی رکھ پاؤں گا، نہیں ہو پائے گا. اور ہم لوگ اس بات کے تجربے دسیوں دفعہ کر چکے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، ہم اور آپ شاہد ہیں. کیوں ہم لوگوں کے سوالات میں جہاں کہیں بھی ہم سوال جواب کا کوئی سیشن کرتے ہیں، کم از کم ایک سوال اس سے زیادہ اس بات کے اوپر ہوتا ہے نماز میں توجہ باقی رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. یہ ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے. کیوں یہ مسئلہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے؟ اور نماز میں توجہ کے لیے خدا نے کیا کرنا تھا؟ آپ کی نظروں کو ایک جگہ پہ جمع کروا دیا، آپ کو قبلہ رخ کھڑا کر دیا، زیادہ حرکت کرنا منع کر دی، اپنے محضر میں ہونے کا وعدہ کروا دیا، اس کے بعد توجہ رکھنے کے لیے اور کیا چاہیے؟ اب بھی اگر توجہ نہیں رکھ پا رہے، اس کا مطلب ہے معاملہ نماز کے اندر نہیں ہے، نماز کے باہر کوئی مشکل ہے، نماز کے باہر کوئی مشکل ہے. پھر ورنہ اگر نماز کے اندر مشکل ہوتی تو ان تمام عوامل کے ہوتے ہوئے توجہ اور کہاں جا سکتی تھی؟ اس کا مطلب مشکل کہیں اور ہے. اب میں آپ سے اب خدمت میں عرض کروں گا، اب آپ آئیں کیوں ہماری زندگی کے اندر مشکلات ہیں، کیوں اپنے معاشرے کو مصیبت کے اندر دیکھ رہے ہیں، حل کہاں پر ہے؟ اب اگر میں آپ سے کہوں حل یہ ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، ممکن آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، ممکن ہے آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، مشکل پھر بھی حل نہ ہو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کام نے شروع کہیں اور سے ہونا ہے. ہاں رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے، خود مثال کے طور پر یہ عرفا کہتے ہیں کہ کچھ ایسے دائرے مکمل ہو جاتے ہیں جس کو نورانی دائرہ ہے، لوگ تعبیر کر رہے ہیں نہیں معلوم اس کا مطلب کیا ہے، لیکن کس کے لیے؟ اس کے لیے جس نے پہلی سیڑھی نہیں چڑھی ہے، جس نے پہلے واجب پر عمل نہیں کیا ہے، جس کے پیسے کے اندر شک ہے، حقوق شریعہ کے معاملے میں ابھی تک کوتاہی سے دوچار ہے، ابھی تک اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرنے میں مشکل سے ہے، اب یہ کہہ میرے اوپر سورہ اخلاص کا اثر کیوں نہیں ہوتا، کیسے ہوگا؟ عزیزان محترم کی ہماری مشکل ہے. اور اگر میں اور آپ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اور آپ حجت خدا کی نصرت کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تب سمجھ رہے ہیں ہماری ذمہ داری کتنی ہے. پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انتہائی پاکیزگی کی خدمت میں پہنچنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، نعوذ باللہ کچھ نجاست کے ساتھ، کیسے ممکن ہے؟ پاکیزگی کی انتہا تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ نجاست کے ساتھ، کیسے ممکن ہے؟ یہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لا یمسو الا المطہرون، پاک و پاکیزہ کے سوا کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا. اور ہاتھ لگانے کا مطلب ظاہر ہے یہاں پر یہ ہے کہ اس کو کوئی سمجھ نہیں سکے گا، اس کو سمجھنے کے لیے پاکیزگی درکار ہے. اگر ہم ثقل اصغر اور رسول خدا کے چھوڑی ہوئے دو ثقل میں سے ایک ثقل کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کو پاکیزگی کے بغیر ہاتھ لگانا ممکن نہیں ہے, تو اس زندہ جاوید قرآن کے لیے کہیں کہ اس کو پاکیزگی کے بغیر بھی پہنچا جا سکتا ہے, وہ تو پھر کلام ناطق ہے, پھر قرآن ناطق ہیں وہ. اس کا مطلب ہے ہمارا کام بہت سخت ہے, ہم اس کو بہت آسان سمجھ رہے ہیں. یعنی کہ ہم بس اتنا آسان سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں دعائے فرج پڑھ لوں تو میں امام کی محضر میں پہنچ جاؤں گا, جبکہ میں نے پہلی منزل طے نہیں کی ہوگی. میں سمجھتا ہوں ہماری مشکل کا حل یہاں پر ہے. اگر ہم ان مفاہیم کے اوپر کام کر لیں تو میں ان لوگوں کی کہی ہوئی بات آپ کے سامنے صرف بیان کر رہا ہوں, چونکہ ظاہر ہے میں اس فیلڈ کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن جو ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں, جو ماہرین فن کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہ اگر کوئی چند ہفتے اپنی نماز کی بہتری کے لیے کام کر لے, اس کی زندگی میں تبدیلیاں آنی ہیں. البتہ ہدف کیا ہونا چاہیے, یہ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا پھر دوبارہ سے, کہ ہدف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے چھپی ہوئی دنیا دیکھنی ہے, ہدف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے کسی چیز کو رام کرنا ہے, کسی طاقت کو حاصل کرنا ہے, اس سے کچھ مفادات حاصل کرنا ہے. یہ تو پھر وہی جادو بن جائے گا, یہ تو پھر وہی انسان کی نفس پرستی بن جائے گی. ہدف کیا ہونا چاہیے؟ ہدف خداوند متعال کی بندگی ہونا چاہیے, خداوند متعال کی اطاعت ہونا چاہیے. ایسی بندگی اور ایسی اطاعت جس کے نتیجے میں خداوند متعال کا قرب ملنا ہے, قربتاً الی اللہ, ایسا قرب جس کا اختتام لقاء اللہ کے اوپر ہے, خداوند متعال کے ساتھ ملاقات کے اوپر ہے, مل جانے کے اوپر ہے. اور یہ وہ اعلیٰ ہدف ہے جس کی تمام عرفا نے آرزو کی ہے, اس جگہ تک یہ لوگ ہمیں پہنچانا چاہ رہے ہیں. بس اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمیں تعلیمات دیتے ہیں تو وہ اس خاطر نہیں ہے کہ ان کے ماننے والوں کے پاس دولت و ثروت بڑھ جائے اور جو نہیں مانتے ان کے پاس دولت و ثروت کم رہ جائے گی, نہیں, ایسا کوئی وعدہ نہیں ہوا. اگر وہ ہمیں طاقت دے رہے ہیں, معنوی طاقت دے رہے ہیں, تو وہ اس خاطر نہیں ہے کہ اس سے ہماری جسمانی طاقت میں اضافہ ہوگا, ہم کچھ کیے بغیر اپنے دشمنوں کے اوپر غالب آ جائیں گے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جو وہ ہمیں وعدہ دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ اگر ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے خدا کے قریب ترین بندے ہم کہلائیں گے, لقاء اللہ ہمیں نصیب ہوگا, اس دنیا کے اندر کامیابی ہمیں ملے گی. جیسا کہ وہ خود کبھی کبھی ارشاد فرماتے تھے مختلف واقعات کے اندر, کہ جب ان کا کوئی بہت اچھا چاہنے والا ملا, جیسے مثلا امیر المومنین کی حیات طیبہ اور امیر المومنین کے حق کے دفاع کے لیے لکھے جانے والی کتاب الغدیر کے مصنف علامہ امینی, چونکہ ایام امیر المومنین کے ایام ہیں, اس اعتبار سے مجھے علامہ امینی کی شخصیت سب سے اہم مثال میں سمجھ میں آتی ہے. علامہ امینی نے 11 جلد کتاب حق غدیر کے دفاع کے لیے لکھی, ایک حق غدیر کے اوپر, واقع غدیر کے اوپر 11 جلد کتاب لکھی الغدیر نام کر کے. اہل بیت کی خدمت کی, مسلسل اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کی, یہاں تک کہ جب فوت ہو گئے تو ان کا کوئی جاننے والا دیکھتا ہے میدان محشر ہے اور علامہ امینی اس میدان محشر کے اندر کھڑے ہیں, دیکھتے ہیں میدان محشر میں لوگ ایک طرف بڑھ رہے ہیں اور وہاں حوض کوثر ہے جہاں امیر المومنین لوگوں کو پیالوں سے جام کوثر سے سیراب کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں جیسے جیسے علامہ امینی نزدیک آ رہے ہیں, ایک موقع پر آہستہ آہستہ پہنچتے ہوئے امیر المومنین کے سامنے پہنچ جاتے ہیں. خواب دیکھنے والا کہتا ہے جیسے ہی امینی امیر المومنین کے سامنے پہنچے, امیر المومنین نے علامہ امینی کو اپنے سینے سے لگا لیا, پیالہ برابر میں رکھ دیا, اپنے ہاتھوں سے چلو میں پانی لیا اور کہا کہ اب میرے ہاتھوں سے پیو. علامہ امینی نے تواضع اور انکساری کا اظہار کیا کہ مولا میں اس قابل نہیں ہوں, آپ نے عزت افزائی فرمائی. اس موقع پر امیر المومنین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا بیزت وجہی بید اللہ وجہ کما بیست وجہی, اے امینی خدا تیرے چہرے کو ایسا نورانی کرے جیسے تو نے ہمارے چہرے کو خوش کر دیا ہے. یہ وہ سعادتیں ہیں جس کے اوپر ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں. معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم گزشتہ پیچھے چھپی ہوئی دنیا کو دیکھ پائیں یا نہیں دیکھ پائیں, دیکھ بھی لیا تو کیا ہوا اگر لقاء اللہ اور خدا نے متعلق قرب نصیب نہیں ہوا. لہذا وہ لوگ جو بہت محنت کرتے ہیں پتہ نہیں کتنے چلے کاٹتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اجنہ سے بات کر پائیں گے یا ارواح سے بات کر پائیں گے، بات نہ بھی کرتے تو کون سا کمال سے محروم ہو جاتے کہ بات کرنے کے بعد کوئی کمال نصیب ہو گیا ان کو، بات کرتے یا نہ کرتے اس میں کوئی کمال نہیں تھا، کمال یہ تھا خدا نے متعال کا قرب کتنا حاصل کیا، کمال یہ تھا کتنا خدا نے متعال کے تابع دار بندے بنتے۔ لہذا آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اطراف میں موجود ان کے اصحاب کو ملاحظہ فرمائیے، یہ تمام اہل بیت کی سیرت میں ڈھلے ہوئے ان کے راستے پر چلتے ہوئے پاکیزگی، طہارت، عبودیت اور بندگی کے راستے پر چلنے والے ہیں، یہ تمام کے تمام سحر کے وقت خدا عند مطال کی راہ میں مناجات کرنے والے ہیں، یہ سب کے سب خدا عند مطال کی بندگی میں اپنے زمانے کے بے مثال لوگ ہیں۔ کیوں؟ اگر کوئی دوسرا راستہ ہوتا تو یہ اس راستے پر چلتے، اہل بیت نے ان کو یہ راستہ سکھایا تھا، ہمارے لیے بھی یہی راستہ ہے، ہمیں بھی در حقیقت یہی حاصل کرنا ہے اگر ہمیں اس حجت خدا کی نصرت میں آگے بڑھنا ہے۔ لہذا آپ اور میں جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر جیسے یہاں جمع ہوئے، اور اگر امیر المومنین کا میں اور آپ تذکرہ کر رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ امیر المومنین کے نظر لطف شاید اس ذکر کے صدقے میں ہمارے اوپر پڑ جائے، تو طلب کرنے کی چیز یہ چیز ہے، مانگنے کی چیز یہ چیز ہے کہ جس طرح مولا کی تعلیمات پر عمل کر کے ان کے شاگرد معنویت میں آگے بڑھ گئے، کسی طریقے سے مولا ایک نظر لطف کر دیں ہم اور آپ اپنی زندگی میں اہل بیت کے اس راستے میں آگے بڑھ جائیں، یہ مانگنے کی چیز ہے۔ لہذا اب جب کبھی بھی ایسا ہو کہ آپ کا دل اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نزدیک ہونے لگے، آپ اس کو مانگنے کی کوشش کیجیے، چاہے وہ کبھی ایسا وقت ہو کہ مثلا جیسے ماہ رمضان میں شدید پیاس کے عالم میں آپ افطار کرنے والے ہوں، اچانک آپ کو سید الشہداء کی پیاس یاد آ جائے، ایسا کوئی موقع ہو جب دل کی گہرائیوں سے آپ نے سید الشہداء کو پکارا ہو، مثلا کسی موقع پر آپ اپنے کسی بچے کو پیار کرنا چاہتے ہیں، محبت